السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے آخری شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، بہجت جلانی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ آپ کے لیے ایک اور پروگرام لیے صدائے جہاں، نیا پروگرام لیکن آخری پروگرام۔
تو بہجت جی، کیا کہیں گے آج صدائے جہاں کو؟ دو سال سے تو اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے جب سے ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا، اور آج جو ایپیسوڈ ہے وہ 118th ایپیسوڈ ہم لے کر آئے ہیں۔ تو ایک اتنا لمبا سلسلہ چلا ہم ساتھ اس پروگرام کو لے کر چلیں، تو کیا کہیں گے آپ؟
بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب ہم اپنی پوری محبت سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے کرتے ہیں، اور جب اس کو خدا حافظ بھی کہتے ہیں تو اسی شوق سے اور اسی محبت سے کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی سلسلہ پھر سے جڑے گا تو پتہ چلے گا کہ اسی شوق سے، اسی محبت سے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، اس میں کوئی، جسے کہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ملال نہیں آیا، کوئی خفگی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے سننے والوں کے لیے کبھی بھی کوئی پرانی چیز نہ دیں۔ تو یہ سوا دو سال کا جو وقت تھا نگہت، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے ایک ڈیڈیکیشن کی طرح تھا، ایک فرض کی طرح تھا جس کو کبھی قضا ہی نہیں کیا۔ پورے کے پورے دن ہم چاہے یہاں پر ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، لیکن اپنے سننے والوں سے ایک دن کے لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم آپ کے لیے یہ پروگرام نہیں بنا رہے اور آج کچھ اور آپ سن لیجئے یا پیش کر دیجئے۔ اصل میں جب ہم کسی بھی چیز کے ساتھ ہماری ڈیڈیکیشن یا محبت کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر شمار کوئی نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت کل پرسوں میں وہ چیزیں پڑھ رہی تھی، اور وہ تھا کہ محبتوں میں شمار کیسا، یقین کیسا، گمان کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا، محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا۔ تو یہ ریڈیو کے ساتھ جو ہماری محبتیں ہیں، ریڈیو سننے والوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا، جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایک عجیب اندیکھا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، جو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں اپنے، اور وہ ہمارے دل کے بہت قریب رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے تو اس سفر پر چلتے ہوئے عشرے ہو گئے، اور میں بتاؤں آپ کو نگہت کے ان سارے عشروں میں میں یہ بتاتی ہوں کہ ریڈیو کے اس سفر نے میرے لیے زندگی کا سفر بڑا آسان کر دیا، کیونکہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے ایک خواہش ہوتی تھی کہ اچھا کل صبح جا کے اپنے سننے والوں سے مجھے کیا کہنا ہے۔ تو لکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ڈے، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک آپ کی روزی بھی بندی تو خدا نے ایک ایسی جگہ پہ بندی جو جس کے ساتھ آپ کی محبت رہی، جو آپ کا ایک دل کے قریب کی چیز رہا، جس میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ یار آج کیا جانا، نہیں جانا، جانے کو جی نہیں چاہتا، جو کہ نوکری میں عام طور پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نوکری لگا ہی نہیں۔ یہ ایک بلیسنگ کی بات ہے، اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ریڈیو کرتے ہیں، جو ٹی وی کرتے ہیں، یہ وہ ہر وہ بندہ جو اپنی ملازمت سے محبت کرتا ہے اور اس کو وہ ملازمت جو ہے وہ ملازمت نہیں لگتی، بس لگتا ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ اس کا کام ہے۔ تو انہی جذبوں کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام شروع کا کیا تھا، اور انہی جذبوں کے ساتھ آج اس پروگرام میں ہم جب اس کو ختم کریں گے تو اپنے سننے والوں کے لیے بہترین دعاؤں کے ساتھ ختم کریں گے، اور نئے موسم آتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں، نئے پروگرام آتے ہیں، زندگی چلتی ہے۔
بالکل، زندگی چلتی ہے، اور جو سلسلہ آج ہم یہاں پر اس کو ختم کریں گے تو نئے سلسلے ہم آپ سے ضرور جوڑیں گے، کیونکہ سلسلے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور جڑتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو ریڈیو کی اپنی بات کی بہجت، تو میں بالکل 100% ایگری کرتی ہوں آپ سے، اور مجھے خود ریڈیو، آپ یقین کیجئے، مجھے جاب نہیں لگتی، اور میں سمجھتی نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ نوکری کر رہی ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں، یہ میرا پیشن ہے، اور مجھے اپنا، جس طرح کوئی کام آپ جب بہت خوشی سے یا بہت دل سے کرتے ہو نا، تو مجھے وہی فیل ہوتا ہے کیونکہ ریڈیو پہ کام کرتے ہوئے، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لسنرز ہوتے ہیں نا، وہ ایک فیملی کی طرح ہیں، اور میں ان کو اپنا فیملی مانتی ہوں۔ جتنا ہم ان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کے لیے پروگرامز کرتے ہیں، وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، تو یہ دو طرفہ جو رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کو فیملی میں ہی ملتا ہے، اور یہ ریڈیو جو ہے ہماری فیملی ہے، اور ریڈیو لسنرز جو ہے ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، کیونکہ اتنے سالوں میں وہ ہمیں سنتے رہے، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہے، تو یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو فی الوقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری ہفتے جو صدائے جہاں کا ہے اس میں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ تو ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم جو رپورٹس آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں ان کا مختصر سا تعارف یہاں پر کرواتی چلوں۔ امریکہ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کے اعلان کے بعد سے دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ افغان امن مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے پاکستان اور افغان تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، اسی حوالے سے ایک تجزیاتی رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اسی طرح اس وقت دنیا کو دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم مسئلہ درپیش ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کا ہے، جس سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے جہاں پر آب و ہوا میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، وہیں پر اس سے زراعت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آج اسی مسئلے کے بارے میں ایک رپورٹ بھی ہم پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کا موسم ہو اور گرم گرم کباب ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور سوات میں بھی سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی کباب فروشوں کی دکانوں پر خریداروں کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ آج آپ کو ہم سنوائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ۔ تو اس ہفتے بھی شوبز راؤنڈ اپ سے آپ مختلف خبریں اور موویز کے بارے میں جان پائیں گے۔ تو یہ مختصراً ہم نے آپ کو بتایا ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج پیش کیے جانے والی رپورٹس کے حوالے سے، خلاصہ تھا یہ۔ تو واپس چلتے ہیں وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔
بہت شکریہ نگہت۔ وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے آج صدائے جہاں کے اس آخری پروگرام کے لیے جو رپورٹیں ہم پیش کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ تفصیل بتانے سے پہلے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو گزشتہ سوا دو سال تک ہمارے اس پروگرام کے ساتھی رہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، زندگی کا سفر رواں دواں رہتا ہے، کسی اور ڈگر پر کسی اور راستے پر چلتے ہوئے آپ کی ہماری ملاقات ضرور ہوگی، اس کا ہمیں یقین ہے، کیونکہ آواز کی دنیا وسیع ہے اور ایک کنبے کی طرح جڑی ہوئی بھی، جیسا کہ ابھی نکھت بھی کہہ رہی کی تھی کہ ایک فیملی کا احساس ہوتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے دہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں میانمار کی حکومت کے خلاف کیے گئے مقدمے کی رودات۔ آپ کو ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بتایا تھا کہ گیمبیا میانمار کی حکومت کو روہنگیا مسلمانوں کے قتل و غارت گری کے الزام پر عالمی عدالت انصاف میں لایا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے بچپن اور کم عمری کی شادیوں کے بارے میں، یہ ہم مختلف رپورٹیں اور تجزیے پیش کرتے آئے ہیں آپ کے لیے۔ آج اسی مسئلے کا جائزہ پیش کر رہے ہیں امریکہ جیسے ترقی یافتہ معاشرے میں، جہاں آج بھی محدود سہی لیکن یہ مسئلہ موجود ہے، تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ اور امریکہ میں بھی زراعت کے پیشے سے متعدد لوگوں کا روزگار جوڑا ہے، اگرچہ اب اس شعبے میں آمدن کم ہو رہی ہے اور زیادہ نوجوان اس جانب متوجہ نہیں بھی ہوتے، پھر بھی آج پاکستانی خاندان کی ایک ذمہ دار خاتون سے آپ کی ملاقات کرائیں گے یہاں امریکہ میں۔ تو یہ تو تھی کچھ تفصیل رپورٹوں کی، آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نگہت کے پاس چلنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان کی جنگ کے فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ پائیدار امن اور افغان تنازع کے سیاسی حل کے لیے تشدد کا خاتمہ اور جنگ بندی کریں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا آٹھواں اجلاس پیر کو ترکی میں ہوا تھا۔ اجلاس میں 15 ملکوں کے اعلیٰ سفارتکار شامل تھے۔ کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں افغان جنگ کے فریقین پر بین الافغان مذاکرات کے لیے جنگ بندی پر زور دیا گیا تاکہ افغانستان کے سیاسی مستقبل کے لاعمل اور مستقل جنگ بندی کے کسی سمجھوتے پر اتفاق ممکن ہو سکے۔ اعلامیے میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ افغانستان میں پائیدار امن کا راستہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور یہ مذاکرات ایسے ہوں جس میں تمام افغان حلقے شریک ہوں۔ یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے موقع پر ہوا جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ تو جناب یہی موضوع ہے ہماری اس رپورٹ کا۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں چلتی ہیں جہاں نگہت امان تفصیل بتائیں گے امریکہ افغان امن مذاکرات کی بحالی کے سلسلے میں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ ہم بات کریں گے افغان امن مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے، جو 3 ماہ تک مذاکرات جو تھے وہ معطل رہے تھے، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کا اعلان کر دیا اور اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں برس ستمبر میں گزشتہ 1 سال سے جاری مذاکراتی معاہدے پر دستخط ہونے سے قبل منسوخ کر دیے تھے۔ امریکی صدر نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں افغانستان کا اچانک دورہ بھی کیا اور وہاں پر وقت گزارا اور اپنے افغان ہم منصب اشرف غنی سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغان طالبان معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں وہ جنگ بندی بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی طالبان مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی ڈیل ہونی چاہیے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں واضح کمی کریں گے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے بھی امن معاہدے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات 7 دسمبر کو شروع ہوئے ہیں۔ افغان امن مذاکرات بحالی کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک ہم نے رپورٹ تیار کی ہے اور ان سے ان کا نقطۂ نظر جانا ہے کہ اس مرتبہ جو افغان امن مذاکرات دوبارہ بحال ہوئے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں۔ فدا حسین اس پر رپورٹ سنوا رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
افغان طالبان اور امریکی حکام نے افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کی وفود کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تاہم دوحہ مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک کوئی مشترکہ اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے افغان امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں،
میرے خیال میں جب نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو پھر یہ اعلامیہ جاری کریں گے۔ امریکہ کی دو شرائط سمجھ لیں یا مطالبات، وہ یہ ہیں کہ طالبان جنگ بندی کریں پورے افغانستان میں اور مستقل جنگ بندی کریں اور افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کریں۔ طالبان کا موقف مختلف ہے، وہ افغان حکومت سے براہ راست بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کٹ پچھلی حکومت ہے۔ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، تو ظاہر ہے کچھ برف پگھلے گی اور بات آگے بڑھے گی۔
رحیم اللہ یوسف زئی افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ہمسایہ ممالک کے ممکنہ کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
لیکن ظاہر ہے ہمسایہ ممالک کا جو کردار ہے وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ مثبت اس حوالے سے کہ وہ افغان عمل کا جو پروسیس ہے اس کی حمایت کریں، ایران سے بالکل رابطہ نہیں کیا امریکہ نے، حالانکہ اس کا بھی بڑا ایک ضروری کردار ہے، وہ ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پہ 10 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجر بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ایک بوجھ ہے۔ پاکستان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے، اور پھر چین اور روس اور ایران اور باقی ملکوں کو داعش کی جو موجودگی افغانستان، اس کے اوپر تشویش ہے، جو منشیات افغانستان سے آتی ہیں، سب کا ایک سٹیک ہے، انٹرسٹ ہے، اور وہ چاہیں گے کہ ان سے بھی مشورہ کیا جائے۔ ان کے بغیر اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو شاید وہ پائیدار نہیں ہوگا۔
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے پاکستان کے خیبر نیوز سے وابستہ صحافی مدثر حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران ہر حال میں افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوششوں کی حمایت کریں گے۔
پاکستان اور ایران کے بغیر اس کے لیے اپنے ملک کو، افغان حکمرانوں کو اپنے ملک کو متحد کر کے رکھنا اور وہاں پر پیس لانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر افغانستان باقی دنیا سے کنیکٹ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یا تو ایران کا چابہار پورٹ اس نے یوز کرنا ہے یا کراچی یا گوادر، تو بہت زیادہ ڈیپینڈینسی ہے۔ لہٰذا افغانستان کے آئندہ کے حکمرانوں کے لیے بھی ان کی بہتر اسی میں ہے کہ وہ دونوں ممالک سے بنا کے رکھے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مقیم سینئر افغان صحافی غلام جیلانی زواق کا کہنا ہے کہ افغانستان کے عوام اور افغان طالبان دونوں مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔
دیکھیے، اگر آپ عام لوگوں کے بات کر رہے ہیں تو ایک خوشبینی، ایک امید پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں کہ یہ جنگ ختم ہو اور طالبان اور امریکہ کے درمیان اس بار یہ مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہو جائیں۔ خود امریکی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو، تو یہ امید اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں جو واشنگٹن پوسٹ نے جو رپورٹ شائع کی ہے کہ امریکی صدور سالہ سال جھوٹ بول رہے تھے افغانستان کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں، اس جنگ میں کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اور اس جنگ کے اہداف کے بارے میں، تو اس نے اس جنگ کی مشروعیت کو ایک طرح سے ختم کیا ہے۔ تو اس سے اور بھی امید زیادہ ہو گئی ہے کہ امریکہ میں بھی رائے عامہ جو ہے وہ ہموار ہو رہی ہے جنگ خاتمے کے لیے۔
مدثر حسین کو ماضی کے مقابلے میں اس بار مذاکرات کی کامیابی کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جس چیز پر یہ مذاکرات منقطع ہوئے تھے وہ افغانستان میں سیز فائر ہے۔ 2 سال پہلے بھی انہوں نے سیز فائر کو ٹرائی کیا تھا اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، تو اب طالبان کی صفوں میں جو یہ سوچ ہے کہ ہم سیز فائر کو ٹرائی کر لیتے ہیں تو اس کے بیسس پر مجھے لگ رہا ہے کہ بریک تھرو ہونے والا ہے۔
تاہم غلام جیلانی زوا کی رائے میں افغانستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیاں مبہم اور دوہرے معیار کے حامل ہیں۔
چاہیے یہ تھا کہ اس سارے عمل کو ایک ساتھ مکمل کر لیا جاتا، یعنی طالبان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکیوں کا انخلا اس بات سے منسلک ہوتا کہ ایک جامع توافق حاصل ہوتا۔
فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی افغان امن مذاکرات کے حوالے سے۔ پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ 2019 میں گزشتہ 4 سال کی طرح دنیا بھر میں کم از کم 250 صحافیوں کو حراست میں لیا گیا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سی پی جے کے سالانہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم از کم 250 صحافی اپنے فرائض کے انجام دہی کے باعث جیل میں ہیں، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 255 تھی۔ سی پی جے نے جب سے صحافیوں کی حراست کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، اس وقت سے سب سے زیادہ صحافیوں کو سال 2016 میں حراست میں لیا گیا تھا، جن کی تعداد 273 تھی۔ سروے رپورٹ کے مطابق چین نے پریس پر سختیوں میں اضافہ، جبکہ ترکی نے آزادانہ رپورٹنگ کو ختم کر دیا، لہذا اپنے فرائض انجام دینے کی وجہ سے دنیا بھر میں صحافیوں کو حراست میں لینے کی تعداد ریکارڈ کے قریب ہے، جبکہ رہا کیے جانے والے صحافی مقدمے یا اپیل کے منتظر ہیں۔ مشرق وسطی میں آمریت، عدم استحکام اور احتجاج کی وجہ سے زیادہ تر صحافی گرفتار ہوئے، بالخصوص سعودی عرب میں جو دنیا کے تیسرے بدترین جیلر مصر کے برابر آ گیا ہے۔ سی پی جے کے مطابق ویتنام اب بھی چین کے بعد ایشیا کا دوسرا بدترین جیلر ہے، جہاں 12 صحافی زیر حراست ہیں، جبکہ پورے امریکہ میں 3 صحافیوں کو جیل بھیجا گیا تھا۔ دنیا بھر میں قید صحافیوں کی اکثریت کو ریاست مخالف الزامات کا سامنا ہے، جبکہ جھوٹی خبر کے الزام میں قید صحافیوں کی تعداد 30 ہے، جو گزشتہ برس 28 تھی۔ گزشتہ برس روس اور سنگاپور سمیت جابرانہ ممالک میں جعلی خبروں کو جرم بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جیلوں میں موجود 98% صحافی مقامی ہیں، جو اپنے ملک کی صورتحال پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ 4 میں سے 3 صحافی غیر ملکی ہیں، جو سعودی عرب میں قید ہیں، جبکہ 1 چین میں زیر حراست ہے۔ تو صحافیوں کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ ہم نے آپ کو بتائی۔ تو پروگرام کی اگلی رپورٹ وائس آف امریکہ سے سنیں گے، تو تفصیلات بہجت جی بتا رہی ہیں۔ تو بتائیے بہجت جی۔
بہت شکریہ نگہت۔ امریکہ نے میانمار کے 4 فوجی رہنما پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں کمانڈر ان چیف بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کے الزام پر امریکہ کی جانب سے میانمار کے خلاف یہ اب تک کا سخت ترین اقدام ہے۔ 2017 میں میانمار میں فوجی کارروائی کے دوران 7,30,000 سے زائد روہنگیا مسلمانوں نے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ لی تھی۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے کہا کہ میانمار کی کارروائی میں اجتماعی ہلاکتیں، جنسی تشدد، نظریں آتش کرنا اور نسل کشی جیسے جرائم شامل ہے۔ میانمار نے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کرنے کے الزام کی تردید کی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ فوج کا اقدام دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا حصہ تھا۔ ایک طرف فوجی سربراہ من آنگ ہلینگ کو بھی پابندیوں کا ہدف بنایا گیا، جبکہ دوسری جانب اسی روز یعنی بدھ کے روز میانمار کی نوبل انعام یافتہ سویلین رہنما آنگ سان سو چی نے دا ہیگ میں اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کی پہلی سماعت میں شرکت کی، جہاں وہ قتل عام کے الزامات پر میانمار کی دفاعی ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں۔ میانمار کی سول حکومت کی یہ قائد 15 برس تک اپنی رہائش گاہ پر نظر بند رہیں، اور اب وہ اسی فوج کا دفاع کر رہی ہیں جس نے انہیں قید میں رکھا تھا۔ تو یہ ہینری رجول کی ایک رپورٹ ہے جو اس وقت ہم آپ کے لیے تفصیل سے پیش کر رہے ہیں۔ آنگ سان سو چی کو تقریباً 28 برس پہلے امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ وہ دا ہیگ میں انصاف کی بین الاقوامی عدالت میں اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے پیش
ہوئیں۔
میانمار کی اسٹیٹ کاؤنسلر آن سان سو چی کہہ رہی ہیں کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ گیمبیا نے میانمار کی راکھائن ریاست کی صورتحال کی نامکمل اور گمراہ کن تصویر پیش کی، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ عدالت راکھائن کی صورتحال کا درست اور حقائق پر مبنی جائزہ لے گی۔ راکھائن میں صورتحال پیچیدہ ہے اور آسانی سے اس کو سمجھنا ممکن نہیں، لیکن ایک بات ہم سب کے لیے یکساں ہے کہ متعدد بے گناہ افراد کو مسائل کا سامنا رہا ہے، جن کی زندگیاں 2016 سے 2017 کے مسلح تنازعات کے نتیجے میں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ دوسری جانب گیمبیا کی طرف سے ان کے وکلاء نے میانمار کے خلاف کیس کی تفصیل پیش کی اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کی مبینہ کارروائیوں کا احوال بیان کیا۔ گیمبیا کے وکیل اینڈریو لوونسٹائن کہہ رہے ہیں کہ ایک گواہ نے انہیں بتایا کہ فوجیوں نے ان کے خاندان کے تمام مردوں کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے پہلے انہیں گولیاں ماری اور پھر ان کے گلے چاک کر دیے۔ سہن خون سے بھر گیا تھا۔ گیمبیا بین الاقوامی عدالت انصاف سے چاہتا ہے کہ جب تک قتل و غارت گری اور خون ریزی کا یہ کیس مکمل نہیں ہو جاتا، وہ روہنگیا کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کا حکم دے۔
We are signatories to the genocide convention like any other state.
گیمبیا کے وزیر انصاف ابو بکر ٹیمبادو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کی طرح قتل و غارت گری سے متعلق کنونشن پر دستخط کر چکے ہیں، اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے کسی فوجی طاقت یا اقتصادی طاقت کی ضرورت نہیں۔ عدالت میں سماعت کے خلاف میانمار میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن ہمسایہ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں روہنگیا مسلمانوں نے کیس کی سماعت پر شکرانے کی نمازیں ادا کیں۔ روہنگیا پناہ گزین لقمان حکیم کہہ رہے ہیں کہ آنگ سان سو چی قتل و غارت گری کے بارے میں جانتی ہیں، لیکن انہوں نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم انصاف کے خواہاں ہیں۔ میانمار کی فوج پر الزام ہے کہ اس نے 2017 میں وسیع پیمانے پر قتل، ایزا رسانی اور زیادتی کی ایک مہم چلائی، جس کے نتیجے میں تقریباً 300,000 مسلمان بنگلہ دیش کی طرف بھاگ نکلے۔ اگرچہ آنگ سان سو چی براہ راست فوج کے لیے ذمہ دار نہیں، لیکن عدالت میں ان کی حاضری داخلی سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں برما کیمپین یو کے مارک فرمانر۔
She's using the nationalist card here to whip up support, but also it plays into another...
مارک فرمانر کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں قومیت پرستی کا کارڈ کھیل رہی ہیں تاکہ حمایت حاصل کر سکیں، لیکن یہ ایک اور ایجنڈا بھی ہے جس کا مقصد فوج کو یہ بتانا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور انہیں ملک میں مزید جمہوری اصلاحات سے اتفاق کرنا چاہیے۔ فرمانر دلیل دیتے ہیں کہ غیر فوجی یعنی سول حکومت بھی قصوروار ہے۔
آنگ سان سو چی از پرسیوئنگ پالیسیز ان دی کنٹری وچ آر کلنگ روہنگیا پیپل ایوری ڈے۔
مارک فرمانر کہہ رہے ہیں کہ آنگ سان سو چی ایسی پالیسیاں چلا رہی ہیں جن سے روہنگیا مسلمان روزانہ ہلاک ہوتے ہیں۔ وہ ان تک بین الاقوامی برادری کی مدد نہیں پہنچنے دیتی، وہ صحت کی نگہداشت کے لیے انہیں رسائی نہیں دیتی، اور نہ ہی انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی اجازت ہے۔ آنگ سان سو چی ان تمام الزامات سے انکار کرتی ہیں، اور وہ بار بار یہی دعویٰ کرتی آئی ہیں کہ فوجی کارروائی، سیکیورٹی افواج پر روہنگیا حملوں کے رد عمل میں انسداد دہشت گردی کے طور پر جائز ہے۔ عدالت کی طرف سے روہنگیا کے تحفظ کے لیے اقدام کا فیصلہ توقع ہے کچھ ہفتوں میں کیا جائے گا، لیکن قتل و غارت گری کے الزام کے بارے میں حتمی فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کا آج آپ آخری پروگرام سن رہے ہیں۔ پروگرام کی اگلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کم عمری کی شادیوں کے بارے میں ہم آپ کے لیے بہت ساری رپورٹیں، تجزیے اور تبصرے لاتے رہے ہیں۔ پاکستان میں اس مسئلے کے بارے میں ہم ہمیشہ ہی بات کرتے آئے ہیں۔ آج آئیے دوسرے ملکوں سے بھی صورتحال کا جائزہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے 30 افراد پر مشتمل کارکنوں کے ایک گروپ نے 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں نہ کرنے کی کامیاب مہم چلائی۔ ان بچیوں کا تعلق 50 مختلف خاندانوں سے تھا۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے سن مساوات کے ادارے یو این ویمن کی حمایت سے تربیت کا ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک سرگرم کارکن موسیٰ ابو طاہمہ نے غزہ کی پٹی پر واقع ایک سرحدی قصبے میں خان یونس کے قدامت پسند مشرقی دیہات میں 16 سال کی ایک لڑکی کے والد کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ اپنی بچی کی شادی کو منسوخ کریں اور اسے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ سال 2017 کے دوران غزہ میں تقریباً 21% شادیاں ایسی تھیں جن میں لڑکی کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ صنفی بنیاد پر بڑھتی جانے والی زیادتی کے خلاف سالانہ 16 دن کی مہم سے قبل، جس کا آغاز 15 نومبر سے ہوا تھا، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ سچائی پر مبنی کوششیں ہمیشہ بارآور ثابت ہوتی ہیں، اور ایسی کوششوں سے روایتی طور طریقے بدلے جا سکتے ہیں، صنفی مساوات کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سالانہ مہم 10 دسمبر تک جاری رہی تھی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کم عمری کی شادی المیہ کے مترادف ہے، جس سے ماں اور نوزائیدہ بچے کی زندگی کو کئی طرح کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، جن کی حوصلہ شکنی مروجہ قانونی لحاظ سے بھی لازم ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے شادی کا دن ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کا خواب وہ دیکھتے ہیں۔ اور اب آئیے امریکہ کی طرف، جہاں پر ہم یہ بتائیں کہ امریکہ میں بھی لاکھوں نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جن کے لیے شادی کا دن گویا ڈراؤنے خواب کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کم عمری ہی میں شادی کا جاری مسئلہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے آنوش اوتسیان کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ یاسمین جمیل۔
بروکلن، نیو یارک میں ایک قدامت پسند یہودی گھرانے میں پرورش پانے والی فریڈی ریس کا رشتہ آپس میں طے ہوا تھا، اور دو خاندانوں کے درمیان باہمی طور پر طے پانے والی یہ شادی 15 سال کسی طرح چلتی رہی۔ ریس نے طلاق لینا چاہی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور تمام مشکلات کے بعد ڈگری حاصل کرنے اور کچھ رقم پس انداز کرنے کے بعد اس نے اپنی دو لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیا اور فرار ہو گئی۔ اس کے الفاظ، میرا خاندان اور میری برادری اب بھی مجھے مردہ خیال کرتے ہیں، اور اب 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ریس کو اپنی زندگی سے جو تجربہ حاصل ہوا اس کے نتیجے میں وہ ایک سرگرم کارکن بن گئی، اور اس نے خاندانوں کے درمیان طے کی جانے والی یا زبردستی یا کم سنی میں کی جانے والی شادی کی مخالفت کا عزم کیا۔ اس نے نیو جرسی میں ایک این جی او قائم کی جو بچپن کی شادیوں کا شکار لڑکیوں کی مدد کرتی ہے۔ ریس کی مدد سے سن 2011 کے بعد سے 550 سے زیادہ کم سن لڑکیاں اس قسم کی شادی سے چھٹکارا حاصل کر چکی ہیں، اور 2018 میں ان کی کوششیں اس وقت برابر ثابت ہوئیں جب نیو جرسی کی ریاست ان دو ریاستوں میں شامل ہو گئی جہاں 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی کی ممانعت ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں، یہ واقعی حیرت کی بات تھی، جب میں نے یہ کام شروع کیا تو 18 سال سے کم عمر کی شادی امریکہ کی 50 کی 50 ریاستوں میں قانونی طور پر جائز تھی۔ امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں نوجوانوں کو 16 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے، جبکہ دو ریاستوں میں 14 سال کی عمر میں شادیاں کی جا سکتی ہیں اور مزید 13 ریاستوں میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ ملک میں آئیڈاہو کی ریاست میں سب سے زیادہ کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں۔ وہاں سن 2000 سے 2010 کے درمیان اس طرح کی 400,000 شادیاں کی گئیں۔ 2019 میں ڈیموکریٹ میلیسا ونٹرو نے کم سے کم عمر 16 سال مقرر کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ 2019 میں ہی لوئیزیانا نے کم سے کم عمر 16 سال مقرر کی، اور ساتھ ہی یہ بھی طے کیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمر کا فرق 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوئیزیانا فیملی فورم نامی تنظیم ان میں شامل تھی جنہوں نے اس تبدیلی کی مخالفت کی۔ اس فورم کی کیتھلین بینفیلڈ کہتی ہیں،
Here in Louisiana we greatly value marriage and we believe that marriage is an important institution. It's the bedrock of our country, of our culture, of our society, and it ensures and helps children for the rearing and nurturing of children. So we think marriage is a very
ہم لوئیزیانا میں شادی کو بہت اہم خیال کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔ یہ ہماری ثقافت اور ہمارے سماج کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس سے بچوں کی پرورش اور افزائش میں مدد ملتی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک نہایت ہی اہم معاشرتی رواج ہے۔ شادی کی کم سے کم عمر کی بحث نے اس لحاظ سے غلط رخ اختیار کر لیا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ شادی کی توقیر کم کی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے کیتھلین بینفیلڈ کے۔ کم عمری کی شادیوں کی مخالفت کرنے والے قانون ساز اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس بحث سے کہیں زیادہ گہرا ہے کہ خاندانوں کی حیثیت سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک ریس کا تعلق ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس بات پر بحث نہیں کی جاتی کہ بچپن کی شادی پر بہرحال پابندی عائد کی جانی چاہیے یا نہیں، جبکہ امریکہ کی حکومت خود دوسرے ملکوں میں جاری اس قسم کی روایات کی مذمت کرتی ہے اور انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ نیو جرسی میں قائم انچینڈ ایٹ لاسٹ نامی تنظیم نے جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں ان کے مطابق سن 2000 سے 2010 کے درمیان جن 250,000 سے زیادہ لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں ان میں اکثریت ایسی لڑکیوں کی تھی جو کم سن تھیں اور جن کی شادیاں زیادہ عمر کے لوگوں سے کر دی گئیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب آئیے ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 1900 کے بعد رواں سال آرکٹک یعنی قطب شمالی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں رواں سال دوسرا گرم ترین سال ثابت ہوا، جس کے بعد درجہ حرارت میں بڑھنے سے سطح سمندر میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا۔ یو ایس نیشنل اوشنک اینڈ ایٹماسفیئرک ایجنسی کی منگل کے روز شائع ہونے والی آرکٹک رپورٹ کے مطابق قطب شمالی میں اس سال نہ صرف کم برف باری ہوئی بلکہ درجہ حرارت بڑھنے سے برف بھی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر گرین لینڈ میں تمام برف پگھل جاتی ہے تو اس سے دنیا کے سمندروں کی سطح میں 7.4 میٹر تک اضافہ ہو جائے گا، اور اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمندروں کے کنارے پر بسے ہوئے بہت سارے شہروں اور ملکوں کو کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان گلوبل وارمنگ کے مقابلے کے 5 نکاتی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، یہ بات بتائی پاکستان کے وفاقی وزیر ملک امین اسلم نے میڈرڈ سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت آب و ہوا کی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں شامل ہے اور کانفرنس میں اسے ان ملکوں میں شامل کیا گیا جو آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ملک امین اسلم نے پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے پروجیکٹس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا اس حوالے سے بہت واضح 5 نکاتی ایجنڈا ہے جس میں خاص طور پر پلاسٹک سے نجات کی مہم بھی شامل ہے۔ تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں کیونکہ نگہت بھی آب و ہوا کی تبدیلی اور اثرات ہی کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور پاکستان ہی میں، تو جی نگہت تفصیل بتائے گا۔
شکریہ بہجت۔ ساتھ ہی ساتھ اسی حوالے سے ایک خبر بھی اپنے سامعین کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ موسمیاتی تغیراتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہونے والی ایک تحقیق کے پریشان کن نتائج سامنے آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات زمین کے ساتھ ساتھ سمندر پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں درجہ حرارت بڑھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سمندر کی سطح میں تیزی سے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک 40,000 سے زائد ایسے سمندروں کی نشاندہی ہوئی ہے جس میں آکسیجن تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق آکسیجن کی کمی بڑی مچھلیوں کے لیے خطرہ ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ صنعتوں سے نکل کر سمندر میں گرنے والا کیمیکل زدہ پانی میں فاسفورس اور نائٹروجن کی بڑی مقدار شامل ہے۔ یہ پانی سمندری ماحولیات کو تباہ کر رہا ہے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ فضا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی سمندر کو نقصان پہنچا رہی ہے جس کی وجہ سے سمندری پانی اپنے اندر زیادہ درجہ حرارت کو جذب کر رہا ہے۔ یہ کچھ تشویشناک صورتحال موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں اس بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اور اس سے زراعت پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں میں شدت آتی جا رہی ہے اور رواں سال کے صرف چند ماہ میں اچانک رونما ہونے والی موسمیاتی اثرات کی وجہ سے فصلوں کو اربوں کا نقصان پہنچا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق اس سال کلائمیٹ چینج کے اثرات سے پاکستانی فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں اور مکئی، کپاس اور چاول کی پیداوار خطرناک حد تک کم ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے ہماری نمائندہ آمنہ مجید اور مریم عبید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ نے بھی موسمیاتی تبدیلی کو مستقبل کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے اور عالمی برادری کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو سیلاب، خشک سالی، طوفان اور بارشوں جیسی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کرنے والے ادارے گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں سے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اوسطن درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں غیر متوقع بارشوں سے زرعی شعبے کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ خاص طور پر صوبے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں غیر متوقع بارشوں سے فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ موسم سرما کے آغاز سے قبل ہونے والی بارشوں سے جنوبی پنجاب میں گندم، کپاس اور چاول کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی پنجاب میں غیر معمولی بارشوں سے فصلیں متاثر ہونے سے متعلق ماہر محکمہ موسمیات ڈاکٹر خالد نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا۔
نومبر میں ٹھنڈ شروع ہو جاتی تھی اور بارش آف اینڈ آن آپ کو ملتی تھی، اس دفعہ اس آف اینڈ آن سے بارش زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ ایریا جن میں ابھی گندم کی سوئنگ ہونی ہے ان میں یہ ڈسٹرب کرے گی، کیونکہ آپ کی زمین کو دوبارہ سوئنگ کو تیار کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ وہ ایریا جن میں ابھی کپاس کی پراپر جو ہے وہ چنائی نہیں ہو سکی ان میں بھی یہ افیکٹ کرے گا، کیونکہ کپاس بالکل تیار ہے، اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے یا کپاس کی جو ییلڈ ہے اس کو کم کر سکتی ہے۔
بے وقت بارشوں سے کسان کس حد تک متاثر ہو رہا ہے، اس حوالے سے جنوبی پنجاب کے سینئر صحافی اور زرعی امور کے ماہر طارق اسماعیل کا ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا۔
بے موسمی بارشیں ہوئی اور ان بارشوں کے دوران پھر جو حبس ہوا، پھر ٹیمپریچر فال ہوا، پھر ٹیمپریچر اچانک ڈاؤن ہوا، اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی فصل اور کاشتکار وہ ہمارا کپاس کا کاشتکار نقصان ہو۔ پہلے جہاں سے 40 سے 50 من فی ایکڑ پھٹی کی پیداوار آتی تھی ایک ایکڑ سے، اس سال کاشتکار کو 7 سے 11 من، اور جو سب سے زیادہ جو پیداوار ہے یہ ایک عام کاشتکار کی ایوریج وہ 12.5-13 من ایکڑ تک ہی ہے، یعنی فی ایکڑ جو نقصان ہوا کاشتکار کو وہ 28 سے 38 من ہوا۔ چاول کی فصل بھی اس سے متاثر ہوئی، چاول کا ایک دانہ ہوتا رہ گیا, دوسرا چاول میں جو ایک مخصوص قسم کا ایک وزن کہہ رہے ہیں چاول کے دانے کا, جو سٹینڈرڈ اس کا ہے, وہ بھی اس سال پورا نہیں ہوا.
طارق اسماعیل بتاتے ہیں کہ بے وقت بارشوں سے کسان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے ازالے کے لیے محکمہ زراعت یا حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا.
وزیر اعظم احمد گرسی پروگرام شروع تو کیا, لیکن اس میں کاشتکار کے لیے کاٹن کی فصل تھی اس کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا. دوسرا ان کے جو آگہی سیمینار جو روٹین کی تربیتی ورک شاپس ہیں وہ ایز پر روٹین ہیں, جبکہ اب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں. اور ان کی وجوہات جاننے کے لیے جو شعبہ ہے پلانٹ پیتھولوجسٹ, ان کی تعداد بہت کم ہے. اور یہ روٹین کی صرف بھیڑ چال جیسے ہوتی, پہلے پانی لگا لیں پھر گھوب آ جائے پھر یوں کر لیں, وہ روٹین کی ہی ایکسرسائز پہ جا رہے ہیں. اور جبکہ اس دوران جو کاٹن سے جو نقصان ہوا اس کو دیکھنے کے بعد پلانٹ پیتھولوجسٹ کے ذریعے کاشتکاروں کو آگاہی مہم دیں.
بدلتے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو آگہی دینے کے علاوہ نقصان کے ازالے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں کا آخری پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی دلچسپ خبر. آپ کو یاد ہے کہ ہم پروگراموں میں بات کیا کرتے تھے اور میں آپ کو بتایا کرتی تھی کہ مجھے بلیک ہولز جو ہیں وہ ہمیشہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور اسپیس کی ساری خبریں بہت مجھے پسند آتی ہیں. تو اسی طرح ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے بلیک ہول کے بارے میں. ماہرین فلکیات نے کہکشاں میں ایک اور بڑے بلیک ہول کو دریافت کیا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورج کے حجم سے کوئی 70 گنا بڑا ہے. خلائی تحقیق سے متعلق نیچر نامی جریدے نے چینی ماہرین فلکیات کی ایک تحقیق شائع کی ہے جس میں اس بلیک ہول کو LB1 کا نام دیا گیا ہے. تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے ماہرین فلکیات کا یہ خیال تھا کہ سورج کے حجم سے 20 گنا بڑے بلیک ہول موجود نہیں ہیں. تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری کہکشاں 10 کروڑ سے زائد بلیک ہولز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. ایک حالیہ مشاہدے کے مطابق بلیک ہولز کے آپس میں ٹکرانے سے بڑے بلیک ہولز وجود میں آتے ہیں. البتہ سائنسدان کہتے ہیں کہ LB1 کے حجم کا بلیک ہول پہلی دفعہ کہکشاں میں دریافت ہوا. اور آئیے اب زمین پر اتریں اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک زرعی علاقے میں چلیں. آپ وہاں کس سے ملیں گے یقین کیجیے آپ کو خوشی ہوگی. امریکہ میں زرعی فارم سے ہونے والی آمدن کم ہو رہی ہے, نوجوان اس شعبے میں آنا نہیں چاہتے. چین کے ساتھ تجارتی جنگ نے بھی کسانوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رکھی ہے. اس ماحول میں ایک پاکستانی خاندان کی تیسری نسل امریکہ میں کاشتکاری کر رہی ہے اور آج اس کے وسیع فارمز کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا رہی ہیں ایک خاتون. ریاست کیلیفورنیا سے ارم خان کی کہانی لے کر آئی ہیں نخبت ملک.
6 سال پہلے ارم خان نہیں جانتی تھیں کہ 40 ایکڑ زمین کی کاشت سمیت خاندان کے تمام زرعی انتظامی امور اچانک ان کے ذمے آ جائیں گے.
لوگ مجھے سیریسلی نہیں لیتے تھے, انہیں لگتا تھا کہ اچھا یہ شاید ویسے ہی بات کر رہی ہے. مجھے ایک دو لوگوں نے کہا کہ ارم تمہیں نہیں پتا, یا ارم ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے تمہیں نہیں پتا. تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر یہاں پہ میرے لیے ورک کرنا ہے تو اسی طرح ورک کرنا پڑے گا جس طرح میں کہہ رہی ہوں.
ان کے مرحوم شوہر اس شعبے سے منسلک اپنے خاندان کی تیسری نسل تھے. 6 سال پہلے شوہر کی موت کے بعد ان کھیت کھلیانوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ارم پر آن پڑی.
میرے ہسبینڈ جو ہیں یہ رائس فارمنگ کرتے تھے. سے میری جو سسرال ہے وہ لوگ 1906 سے کیلیفورنیا میں ہیں اور رائس فارمنگ کر رہے ہیں.
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں رہنے کے باوجود علاقے میں کسی خاتون کا اس شعبے میں ہونا ایک غیر معمولی بات ہے.
پہلے میں طارق کے ساتھ ہوتی تھی تو میں طارق کی بیک گراؤنڈ میں ہوتی تھی اور طارق سب سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور بات کرتے تھے. جب میں ایز مائی سیلف فارمنگ شروع کی تو کئی لوگوں کو بڑا آڈ لگتا تھا کہ ہم ایک عورت سے بات کریں, کیونکہ فارمنگ کمیونٹی میں میل ڈومینیٹڈ کمیونٹی ہے فارمنگ کی.
ارم خان کے ملازمین سفید فارم امریکی ہیں اور 5 سال سے ان کے ساتھ اس کام میں مدد کر رہے ہیں.
وہ بات سنتی ہیں اور آسانی سے بات کرتی ہیں, ہماری باتوں کو اہمیت دیتی ہیں جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے, اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے ان سے اس انڈسٹری میں بہت کچھ سیکھا ہے.
ہم نے کاشتکاری کے متعلق ارم سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں کاشتکاروں کی چوتھی نسل سے ہوں اور مجھے کافی کچھ پتا تھا پہلے سے, لیکن انہوں نے نیا نقطۂ نظر سکھایا ہے.
ارم خان نے اگرچہ زراعت کا خاندانی کام سنبھالا ہے مگر ان کے بچے اس شعبے میں نہیں آنا چاہتے.
فارمنگ جو ہے وہ جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ جابز میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ کریئرز میں جا رہے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ان کریئرز میں پیسہ زیادہ ہے. آبویسلی فارمنگ میں اتنا پیسہ نہیں ہے, مگر یہ بھی ایئر ٹو ایئر ڈپینڈ کرتا ہے. کسی سال کموڈیٹی مارکیٹ ہے تو کبھی بہت پیسہ بن جاتا ہے اور کبھی اتنا نہیں بھی بنتا, اسٹیبلٹی نہیں ہے.
ریاست کیلیفورنیا امریکہ سمیت پوری دنیا کو خوراک مہیا کرنے والی ریاست ہے, جہاں نہ صرف امریکی سفید فارم اس شعبے سے منسلک ہیں بلکہ بھارت اور پاکستان سے یہاں آ کر بسنے والے بہت سے خاندانوں نے بھی اس شعبے سے وابستگی اختیار کی ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, ولو, کیلیفورنیا.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کا آخری پروگرام, آخری رپورٹیں لیے ہم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے ایک جدید روبوٹ زمین کے مدار میں گردش کرنے والے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف روانہ کر دیا. یہ صرف خلا بازوں سے دوستی ہی نہیں کرے گا بلکہ اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے میں بھی مدد دے گا جو مستقبل کی طویل خلائی مہمات میں انسان کے لیے بہت اہمیت رکھیں گی, کیونکہ طویل دورانیے کی خلائی مہمات میں زمین سے دوری, جسم پر خلا کے اثرات اور تنہائی کا احساس خلا باز کی دماغی صحت کو متاثر کر سکتا ہے. یہ روبوٹ انگریزی زبان بولتا ہے اور گروپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ انسانی جذبات سمجھنے والے روبوٹ کا تصور 1940 کی ایک کامک فکشن سیریز سے لیا گیا. اس فکشن سیریز میں ایک سائنسدان خلا میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ دماغ کی شکل کا ایک روبوٹ بھی ہے جس کا نام پروفیسر سائمن ہے. وہ اس سے گفتگو کرتا ہے اور مشورے بھی دیتا ہے. تو دیکھ لیں نگہت, اب آہستہ آہستہ مشینیں انسانوں کی جگہ لینے لگی ہیں.
جی بالکل, یہ سائنس کی ترقی ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اب دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کچھ عرصے بعد بہت ساری اور چیزیں بھی عیاں ہو جائیں گی. تو سائنس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ کچھ کھانے پینے کی بھی بات ہو جائے, کیونکہ کھانے کی بات نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا.
ظاہر ہے کہ کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد ہی دیکھیں گے نا کہ دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے, کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو ٹھیک ہے, سوات چلیے, مجھے سوات جانے کا ویسے بھی بہت شوق رہتا ہے.
چلے بالکل, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو وہاں کے کبابوں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کا تو آغاز ہو چکا ہے اور پشاور سمیت جو میدانی علاقوں میں سردی میں اضافہ بھی ہوا ہے. صوبے کے جو بالائی علاقے ہیں ان میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے, اور سردی کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سردی میں لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے جہاں گرم خوراک کھاتے ہیں وہیں پر مرچیلی اور چٹ پٹے کباب بھی کھانا پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کباب کھانے سے آپ بھی محسوس کرتے ہیں. تو آج آپ کو سوات میں تیار ہونے والے کبابوں کے حوالے سے ہم بتائیں گے. رپورٹر ہے ناصر عالم, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے آپ کو وہی رپورٹ سنواتے ہیں.
سوات میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو کباب فروشوں کی دکانوں پر لوگوں کی قطاریں لگ گئیں, جو گرم گرم کباب کھا کر سردی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منفرد ذائقے سے بھی محظوظ ہوتے ہیں. یہاں پر دوپہر سے لے کر رات گئے تک کباب کی دکانوں پر خاصا رش نظر آتا ہے. کوئی کباب کا پارسل بنا کر گھر لے جا رہا ہے تو کوئی یہی پر بیٹھ کر کھانے لگتا ہے.
ایک تو اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے اور سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے, اس لیے ہم ہفتے میں 2-3 بار کباب کھاتے ہیں اور گھر بھی لے جاتے ہیں.
اب تو یہ ہماری روایت سی بن گئی ہے کہ جس دسترخوان پر کباب نہ ہو اسے ادھورا سمجھا جاتا ہے, اور خصوصاً مہمان تو کباب کے بغیر کچھ کھاتے ہی نہیں.
سردی ہو بارش ہو تو ایسے موسم میں کباب کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. چکاردار کباب کھانے سے جسم کو بھی حرارت ملتی ہے.
کباب فروش کہتے ہیں کہ اس میں وہ مخصوص مسالہ جات ڈالتے ہیں, اس لیے کباب کا مزہ دیگر کھانوں سے الگ اور منفرد ہوتا ہے.
جی اس میں ہم قیمہ، ٹماٹر، پیاز اور اس کی لیے تیار ہونے والے مخصوص مسالے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کباب کا ذائقہ دیگر کھانوں سے منفرد ہوتا ہے۔
موسم سرما میں کباب کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر یہاں کے ہر بازار میں کباب کی دکانیں نظر آتی ہیں، جہاں سے لوگ کباب خرید کر خود کھاتے اور گھر والوں کے لیے پارسل بنا کر لے جاتے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
سوات کے چپل کباب کے حوالے سے ہم نے آپ کو رپورٹ سنائی۔ تو پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا، اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بہجت آپ کے لیے ہر ہفتے زبردست خبریں لے کر آتی ہیں، تو آج کے آخری شو میں بھی وہ زبردست ہی کچھ نیوز لے کر آئی ہیں آپ کے لیے۔ تو بہجت جی بتائیے کیا خبریں ہیں آج آپ کے پاس؟
جناب، میرے پاس واقعی مزے کی خبریں ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان کی جو سب سے چھوٹی بہو ہیں میگن مرکل، ان کو 2019 کی سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی سٹائل آئیکن قرار دے دیا گیا۔ فیشن پورٹل لسٹ نے فیشن کی دنیا پر اثر انداز ہونے والی 10 شخصیات کی فہرست مرتب کی ہے، جس میں میگن مرکل کا نام سب سے اوپر رہا۔ یہ پورٹل اس بارے میں اعداد و شمار مرتب کرتا ہے کہ عام لوگ کون سے فیشن کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کس کے لباس کو زیادہ توجہ ملتی ہے، لوگ کون سے ملبوسات خرید رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کس کا لباس زیر بحث ہے۔ تو لسٹ کے مطابق میگن اس سال کی سب سے زیادہ خوش لباس شخصیت رہیں، ان کے ملبوسات ہمیشہ توجہ کا مرکز رہے اور ان جیسے لباس کی تلاش 216% بڑھی۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے دورے میں 5 مختلف شرٹس پہنی تھیں، اور ایک ماہ میں ایسی شرٹس کی تلاش میں 45% اضافہ ہوا۔ پھر ایک لباس ایسا تھا جس کی تلاش 570% بڑھی، اور وہ 24 گھنٹے میں پورا بک گیا۔ ایک برانڈ کی کھوج میں 102% اضافہ ہوا۔ میگن مارکل لیڈی ڈیانا کے چھوٹے بیٹے ہیری کی اہلیہ ہیں۔ اور دوسری خبر ہے میرے پاس، ٹیلی ویژن شو سیسمی اسٹریٹ میں نصف صدی تک پتلی تماشا دکھانے والے فنکار کیرل سپنی 85 برس کی عمر میں اتوار کو انتقال کر گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق کارل نے سیسمی اسٹریٹ کی 2 پتلیوں بگ برڈ اور آسکر کو اس قدر محنت اور فن اور مہارت سے تخلیق کیا تھا کہ ناظرین کو یہ کردار جیتے جاگتے اور معاشرے کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 50 برسوں تک ان کرداروں کو زندہ رکھا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ہر جمعے کو یہ پروگرام نشر کیا جاتا تھا، جسے پاکستان میں بھی بہت ذوق و شوق سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سپنی کو ان کی خدمات کے ایف لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، جبکہ وہ گریمی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے تھے۔ اور آخری خبر ہے، کالے فریم والی اینک لگائے ایک 8 سالہ چینی بچہ ویڈیوز کی ایک ویب سائٹ پر لاگ ان کرا ہے۔ وہ ایک ٹیچر ہے، لیکن یاد رکھیں 8 سال کا، جو اپنے شاگردوں کو آن لائن کوڈنگ سکھاتا ہے۔ ویٹا نامی اس بچے نے چین کی ایک ویڈیو سٹریمنگ ویب سائٹ پر کوڈنگ سکھانے کے لیے چینل بنایا ہے۔ رواں سال اگست سے اب تک اس کے کئی ویڈیوز 10 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھے جا چکے ہیں، جبکہ اس کے فالوورز کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین میں ایسے بچوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جو پرائمری اسکول میں داخلے سے پہلے ہی کوڈنگ سیکھ رہے ہیں۔ ویٹا نے جو کچھ سیکھا وہ مقامی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ کی مدد سے اب مزید بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ کوڈنگ سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے میں ویڈا کے والد یو جینگ بھی ان کی معاونت کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو 5 سال کی عمر سے کوڈنگ کی تربیت دے رہے ہیں۔ تو جناب، ان دلچسپ خبروں کے ساتھ آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، اور نگہت سے پوچھتے ہیں کہ 24 راؤنڈ اپ میں وہ آج ہمیں کیا سنوا رہے ہیں۔ جی نگہت،
اس ہفتے کے 24 راؤنڈ اپ میں کیا کچھ نیا ہے، سنیے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ سے۔
ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم ونڈر وومن 1984 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔
My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles.
Have you ever been in love?
A long, long time ago. You?
So many times.
Yeah, all the time.
اس فلم کی کہانی غیر معمولی طاقتوں کی مار ایک لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے، جو 2017 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ فلم ونڈر وومن کا سیکول ہے، جس میں اداکارہ گال گڈوت اس فلم میں پہلی فلم کی طرح زبردست ایکشن کرتے دکھائی دیں گی۔ فلم ونڈر وومن 1984 اگلے سال 5 جون کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ فلم جومانجی دی نیکسٹ لیول ریلیز کر دی گئی ہے۔
Where's the jungle? This is a whole new thing. Nobody told us we had to do a whole new thing.
Okay, something went wrong.
Come on.
I'm coming.
Grandpa Eddie?
Morning.
जैक कैसदान की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी वीडियो गेम में कैद दिलचस्प किरदारों के गिर्द घूमती है। फिल्म जुमांजी की कहानी दो बच्चों के गिर्द घूमती है जो जुमांजी नामी एक गेम की वजह से इस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और बड़ी मुश्किल से इस गेम को खत्म करने के बाद अपनी दुनिया में वापस पहुँचते हैं। इब्रारुल हक का नया गाना चमकीली रिलीज कर दिया गया है।
ओ चमकीली पड़ी हर जाई ओए नू चाहिदा कार जवाई ओए वेखो कैसा जमाना कैसी रात आई है चमकीली बारात लेके आप आई है सारे शहर च दोहाई जाई दोहाई पाई चमकीली बारात लेके
इब्रारुल हक के गाने में महवेश हयात रवायती दुल्हनों से हटकर एक बहादुर दुल्हन चमकीली का किरदार अदा कर रही हैं। परेशान हाल दुल्हा के रूप में मारूफ यूट्यूबर शाहवीर जाफरी नजर आएंगे। इस पंजाबी गाने के बोल इब्रारुल हक ने खुद तहरीर किए हैं जबकि मौसीकी भी इन्हीं की है। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म सितारा 3 अवार्ड जीतने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान की नामवर फिल्म साज और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन ओबैचनाई की फिल्म सितारा को लॉस एंजलिस में मुनक्किद 2019 के एनिमेटेड अवार्ड्स के दौरान 3 अवार्ड दिए गए हैं। सितारा लेट दी गर्ल्स ड्रीम को इस तकरीब के दौरान बेहतरीन स्क्रीन प्ले, बेहतरीन म्यूजिक स्कोर और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिए गए हैं। इस फिल्म की कहानी भी शर्मीन ओबैचनाई ने तहरीर की है जबकि इसकी हिदायत भी उन्होंने दी है। फिल्म की कहानी एक नौजवान लड़की परी के गिर्द घूम रही है जो पायलट बनने का ख्वाब देखती है। अलबत्ता कम उम्र में इसके माँ बाप इसकी शादी कर देते हैं और इसके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। मिस यूनिवर्स का ताज जनूबी अफ्रीका के हसीना के सर पर सज गया है। अमेरिका में मुनक्किदा 68वें मिस यूनिवर्स मुकाबले के फाइनल में जनूबी अफ्रीका की 26 साल सियाफाम हसीना जोजीब ने तुंजी फाते करार पाई। इस मुकाबले में दुनिया भर से 90 हसीनाओं ने हिस्सा लिया जो अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी जबकि 7 खवातीन जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने फाते का फैसला किया। अपने सर पर मिस यूनिवर्स का ताज सजाने के बाद जोजबीनी तुंजी ने जज्बाती तकरीर करते हुए कहा, मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई जहां मुझ जैसी दिखाई देने वाली, मुझ जैसी जिल्द और मेरे जैसे बालों वाली औरत को कभी खूबसूरत नहीं समझा जाता। मेरा ख्याल है आज ये सोच गलत साबित हुई है। सीरत फातिमा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
सदाए जहां का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा शोबिज राउंड अप के साथ ही। जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमारा आखिरी प्रोग्राम था सदाए जहां का और उम्मीद है आपसे किसी और सिलसिले में ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगी जिसने लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को सुना और जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ रابطے में रहे और हमें ख़त भी लिखते रहे और साथ साथ अपना फीडबैक देते रहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी और ईमेल्स के ज़रिए भी और साथ ही साथ टेलीफोन के ज़रिए भी, तो उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जाने से पहले यहाँ पर मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगी, अभी भी आप अपना फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। आपने इस प्रोग्राम को अब तक कैसा पाया और अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं, आप समझते हैं कि अगर हम कोई नया प्रोग्राम शुरू करें तो वो किस तरह का होना चाहिए और इसमें आप क्या सुनना पसंद करेंगे, तो ज़रूर हमें बताइएगा। पता बिल्कुल वही है, इंचार्ज प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। इस पर आप हमें खत लिख सकते हैं। साथ साथ यहां पर मैं अपनी तमाम टीम का जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहे, हमारी मदद करते रहे और हमारे साथ रहे, तमाम रिपोर्टर्स का, तमाम जो मैनेजमेंट टीम का और साथ साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की तमाम मैनेजमेंट टीम का और तमाम इस प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले, रिपोर्ट्स पेश करने वाले हजरात और ख्वातीन का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आपकी कोशिशों से ही हम इसको इतना अरसा लेकर चल पाए।
तो निगत, मैं भी थोड़े से जुमले ज़रूर कह लूँ अपने उन तमाम साथियों के साथ जिन्होंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारी मदद की। उन तमाम इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस 2.25 साल के सफ़र में हमारे साथ रहे। इसके अलावा हमारी जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस की, उनका भी पूरा तआवुन इस सिलसिले में साथ रहा, जैसे कि रेडियो न्यूज़ नेटवर्क की मैनेजमेंट भी हमारे साथ तआवुन करती रही और हमें इस प्रोग्राम के लिए जो भी वसाइल और जो भी सहूलतें दरकार थीं वो हमें मिलती रहीं। तो दो लाइनों के साथ, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। और हाँ, इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए ये भी कहना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें निगहत का इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड होना, انتہائی محنت کے ساتھ کام کرنا شامل نہ ہوتا تو شاید کہیں کوئی نہ کوئی دقت آتی، لیکن نگہت کے ساتھ اس سفر نے اسے بہت آسان بنا دیا تھا۔ نگہت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اینڈ آئی سمپلی لو یو، آل دا بیسٹ آلویز۔
میں بھی یہاں پر یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر میں اکیلی اس چیز کو کرتی تو شاید ہم اس طرح پروگرام لے کر نہ آ پاتے جس طرح آپ نے کمٹمنٹ کے ساتھ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیا اور بغیر چھٹیاں کیے اپنی ساری چھٹیاں ہم نے قربان کی اس پروگرام کے لیے، اور آپ بھی اس کا حصہ تھیں، تو بہت شکریہ آپ کا بہجت جی، آپ اس پروگرام کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ نے جتنی محنت کی، جتنا آپ نے خلوص کے ساتھ اس کے لیے وقت دیا، وہ الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اور کم بھی ہے، تو تھینک یو سو مچ آپ کا بھی۔ نگہت کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔